حضرت سے عرض کیا گیا کہ آپ کو اپنی کتابوں میں سب سے محبوب اور پسندیدہ کون سی کتاب لگتی؟ ہم نے فرمایا یہ بڑا نازک سوال ہے. پھر فرمایا موضوع اور درجے کے لحاظ سے. موضوع اور درجے کے لحاظ سے حسیت النبویہ اور الطریق للمدینہ, اور محنت اور مقبولیت کے لحاظ سے مادہ فصل العالم. یہ ایسا موضوع تھا جس پر کسی نے قلم نہیں اٹھایا تھا. اب تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم نے بہت کم عمری میں یہ کتاب لکھی. ہم جب کسی سے کہتے ہیں کہ ہم اس موضوع کو لکھنا چاہتے ہیں تو وہ منع کرتا کہ ابھی نہیں, آپ کی عمر اس کی متحمل نہیں, ہم اس کی تفصیل لکھ چکے ہیں. مصری اخبار نے اس پر تبصرہ کیا, ہمارے مصر میں جانے سے پہلے ہی یہ تبصرہ شائع ہو چکا تھا. یہ کیا عجیب نام رکھا ہے, کیا مسلمان بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ دنیا کی ترقی پر اثر انداز ہو سکے؟ کیا یہ مسلمان بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ دنیا کی ترقی پر اثر انداز ہو سکے, ان کی ترقی سے دنیا کو عروج ہو اور ان کے تنزل سے دنیا کو زوال ہو؟ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ مسلمانوں کی ترقی سے دنیا کی ترقی ہے. جب تک جب سے دنیا میں مسلمان زوال کا شکار ہیں تو دنیا بھی زوال کا شکار ہے. جب اس کا نہگوان نے اپنا کام ہی چھوڑ دیا ہو تو بتائیے دنیا کا پھر کیا حال ہو. لیکن یہ بات سمجھانا بھی ایک بڑا کام ہے. لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی, وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان صرف ایکٹر ہے. ایکٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ ڈرامہ جس طرح تیار کر کے دکھ دیا گیا اس کو چلایا. ہم نے دکھایا کہ مسلمان ایکٹر نہیں بلکہ مسلمان فیکٹر ہے, عامل ہے, مؤثر ہے. مسلمانوں کی ترقی سے دوسرے ممالک کی ترقی ہوئی, عقائد کی اصلاح ہوئی, بت پرستی کم ہوئی, اخلاق درست ہوئے, امن امان قائم ہوا. مسلمانوں کو جب تنزل ہوا دنیا وہیں آ کر رکی جہاں پہلے تھی. دنیا ایک ایسی بت پرستی میں مبتلا تھی کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا. بدھ ہندو مذہب کی بڑھتی ہوئی بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے اٹھا تھا, لیکن اس کے ماننے والوں میں ایسی بت پرستی پھیلی کہ وہ خود بت بن گیا. فارسی میں سنم کے لیے بت کا لفظ آیا ہے, اسی بت سے بنا ہے. جگہ جگہ تم کو بدھ کے مجسمے لگے ہوئے ہوتے ملیں گے. راولپنڈی جاتی ہوئی ایک میوزیم میں ہم نے اس کے مجسمے دیکھے, 50 قسم کے عجیب عجیب شکل کے مجسمے, آدمی کو گھن آن کرنے لگتے ہیں, متلی آ جائے. تو وہ خود بت پرستی مٹانے کے لیے کھڑا ہوا اور خود اس کا اپنا بت بن گیا اور دنیا اس کی پوجا کرنے لگی. عیسائیت میں بت پرستی کیسے آئی؟ تو فرمایا کہ دوسرے قوموں کے مصاحبت کی وجہ سے ان میں بت پرستی پیدا ہوئی. پھر مصلحین اور صادعین بالحق یعنی حق کا برملا اعلان کرنے والے کی کمی بلکہ ان کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اور ترقی ہوئی. جو چیز پیدا ہوئی تھی بڑھتی چلی گئی. آج معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بھی توحید والے آسمانی مذہب ہے. ہم ان کے گرجوں میں گئے, برطانیہ میں بھی, اسپین میں بھی, قدم قدم پر تصویریں مجسمے ہیں. بالکل معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ توحید اور اللہ کی عبادت کی جگہ ہے. عیسائیت کے اندر بھی بت پرستی آئی. تنہا اسلام ہی توحید اور مساوات کا مذہب ہے. اسلام میں شاد ودا کا کوئی فرق نہیں. اسلام وہ واحد مذہب ہے جس میں عقائد ہے, توحید ہے, مساوات ہے. امیر غریب کی کوئی تمیز نہیں, شاہ گدا کا کوئی فرق نہیں. ہم مراکش کے بادشاہ ملک حسن سے ملے, وہ پورے مغرب اقصا سے وجد جدہ تک کا حکمران ہے. وہاں ایک ادارہ ہے, ہم نے اس کے رکن ہیں. اس کے جلسے میں شرکت کے لیے ہم گئے تھے. آخری دن بادشاہ سے ملاقات رکھی گئی. سب کی طرف سے ہمیں بات کرنے کے لیے کہا گیا. ہم نے ملک سے کہا آپ کو اسلام کا سلام کرتے ہیں اور آپ کو وہی دعا دیتے ہیں جو ہر جمعے میں دی جاتی ہے، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم. ہم شاہ سعود سے ملے، وہ بمبئی آئے ہوئے تھے، ہم ندوہ علی کی دعوت دینے کے لیے بمبئی گئے، وہ عام کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم وہاں گئے اور ان سے بات کی اور انہیں دعوت دی. ان کو بنارس جانا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے چچا امیر مساعد کو بھیجا. ان کے یہاں اسی طرح استقبال ہوا جس طرح دوسرے لوگوں کا ہوتا ہے، کوئی خاص اہتمام نہیں کیا گیا. حالانکہ وہ بادشاہ کے چچا تھے، ملک سعود بنارس چلے گئے. وہ جس دن بنارس گئے تو وہاں کے سارے مندروں پر کپڑا ڈال دیا گیا تاکہ مورتیوں پر ان کی نظر نہ پڑے. ایک دور وہ بھی تھا، اور اب یہ کہ عرب دنیا کے اندر مورتیوں کے بتخانے بنائے جا رہے. اتنا مسلمانوں کا روب تھا، دبدبا تھا کہ وہ ان پر کپڑا ڈال دیا. ہم شاہ فیصل سے ملے، شاہ خالد سے، شاہ فات سے بھی. شاہ فیصل خود ہمیں پہنچانے کے لیے ساتھ آئے، شاہ فات کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا. کوئی امتیاز نہیں، کوئی تفریق نہیں، کوئی فوقیت نہیں، یہ اسلام کی شان ہے. لیکن بشرط یہ کہ اسلام پر عامل ہوں، عمل کرنے والے. تو اسلام میں مساوات ہے، توحید ہے، اخلاقیات ہے، جو اور کسی نظریے، کسی اور تہذیب میں اور کسی اور جسے کہیں کہ نظریے میں موجود نہیں ہے. شیخ قطب الدین منور کو بادشاہ نے تعظیمی سلام نہ کرنے پر عتاب کے لیے دربار میں بلایا. وہ گئے، عمراء وزراء سب ہتھیار لگائے ہوئے تھے. شیخ کے ساتھ ان کے لڑکے نور الدین بھی تھے، جو کم سن تھے، کم عمر تھے. انہوں نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا، کچھ ڈر سے گئے، مرعوب ہو گئے. شیخ قطب الدین نے پکار کر کہا، بابا نور الدین، اللہم قل للہ. نور الدین کہتے ہیں، میں نے یہ آواز سنی تو میرا خوف کافور ہو گیا اور ایسا معلوم ہو کہ یہ سب بھیڑ بکری ہے. اللہم قل للہ، بڑا ہی اللہ کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلیفہ ہوئے. اور اس سلسلے میں فرمایا کہ یہ بات امر اتفاق کی نہیں، یہ ترتیب بالکل فطری ہے، مشیت اعزیہ کے پورے مطابق. نبی کے خلافت کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے دینی اہمیت اور اسلامی غیرت سب سے زیادہ ہو. نبی کی خلافت کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ کہ اس میں دینی اہمیت اور اسلامی غیرت سب سے زیادہ ہو. نبی کی نیابت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں دینی اہمیت اور اسلامی غیرت سب سے زیادہ ہو. اور اس کی شان کیا ہے؟ عین قص الدین وانا حی، عین قص الدین وانا حی. نبی کی خلافت کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دینی اہمیت اور اسلامی غیرت سب سے زیادہ. دین کے معاملے میں مداہنت، اور دین کے معاملے میں جسے کہیں کہ مستصابو، یہ قابل قبول نہ ہو. نبی کے زمانے میں جو کچھ ہو رہا تھا، نبی نے دین کو جس طرح پیش کیا تھا وہ اسی شکل میں اس کو دیکھنا چاہے. تمام صحابہ کا اپنا ایک مقام اور اس کی ایک شان ہے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وصف میں سب سے بڑے ہوئے تھے، شان اہمیت میں اور شہرت اور اسلامی غیرت میں حضرت صدیق اکبر سب سے بڑے ہوئے تھے. اور فرمایا کرتے تھے، عین قص الدین وانا حی، کہ کوئی نظیر ہے؟ ایک نبی اور داعی حق کی نیابت کے لیے سب سے ضروری چیز، ایک نبی اور داعی حق کی نیابت کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ اسے ہر وقت یہ جذبہ اسے نصیب ہو کہ میرے جیتے جی اللہ کا دین مٹے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. میرے جیتے جیتے اللہ کا دین مٹے اور اللہ کے دین کے ہم اندر خرابی ہو، یہ میرے لیے قابل قبول نہیں. یہی دین حق کی، دائی حق کی سب سے مؤثر اور تاثیر ڈالنے والی خوبی، اور یہی حق جسے حق حاصل ہے کے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور دین کے سچے وارثین کی نیابت اختیار کرے اور ان کی نیابت میں یہ دین کی خدمت کرے. یہ بنیادی جذبہ ہے دین کی اہمیت. آئین کو سدین اب لوگوں کو اپنی قومیت کی تو غیرت ہوتی ہے اور اس میں وہ اہمیت کھاتا ہے اور اپنی ذات کی اسے بڑی اس کا بت اس کے دل میں ہوتا ہے اور اس کی اہمیت بھی اور اس کے لیے بھی وہ غیرت کھاتا ہے لیکن دین میں طرف سے پرواہ نہیں اور دین کا نقصان ہوتا ہے اسے پریشانی نہیں ہوتی. تو یہ آدمی اس لائق نہیں کہ یہ کسے کہیں کہ دین کے سچے ورثا اور وارثین کی نیابت کا منصب اسے نصیب ہو. فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اس وصف میں سب سے بڑے ہوئے تھے کہ این قص الدین وانا حی کی کوئی نظیر ہے. ایک نبی اور دائے حق کی نیابت کے لیے یہ سب سے ضروری چیز ہے. پھر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جس ترتیب سے خلیفہ ہوئی ہے اس کی حکمتیں بتائیں یہ بات بھی آ چکی ہے. پھر فرمایا لیکن شیعوں کے سمجھ میں یہ بات بالکل نہیں آئے گی. یہ ایسا فرقہ ہے جو کبھی صحیح بات کو تسلیم نہیں کرے گا. چاہے چاند لا کر بھی اس کے سامنے رکھ دو تب بھی یہ نہیں مانے گا. یہ ایک طریقہ فطرتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفۃ المسلمین ہیں اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں ان میں غیرت ایمانی اور جسے کہیں کہ دینی اہمیت سب سے زیادہ. حضرت پوری رحمتہ اللہ نے ایک قصہ بتایا کہ ان کو مسلمانوں کی کیسی فکر رہتی تھی. فرمایا ہمارے حضرت رائے پوری کچھ وقت کے لیے مراقب رہتے تھے. بعض لوگوں کی خواہش ہوتی کہ دیکھیں حضرت اس وقت کیا عبادت کرتے. لوگوں نے حضرت سے آ کر پوچھا تو فرمانے لگے ساری عمر مسلمانوں کی فکر میں گزری. میں تو مراقبے میں یہ سوچتا ہوں. سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ اسلام کی عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے صلیبیوں کے خلاف زبردست محاذ قائم کیا تھا اور اپنے حملوں سے تمام مسیحی ریاستوں پر دھاگ بٹھا دی تھی. سلطان نور الدین زنگی انہوں نے تقریباً پورے فلسطین کے علاقے سے صلیبیوں کو بے دخل کیا. مصر بھی فتح کیا. وہ اپنی شجاعت بہادری جذبہ جہاد حسنی انتظام کے ساتھ دینداری اور تقوی اور پرہیزگاری میں بھی ممتاز تھے. سلطان نور الدین زنگی اپنی شجاعت بہادری اور جذبہ جہاد اور حسنی انتظام کے ساتھ ساتھ دینداری تقوی اور پرہیزگاری میں بھی بہت ممتاز تھے. مورخین ان کی تعریف میں رتب اللسان ہے. ابن اسیر جیسے مورخ نے یہاں تک لکھا کہ خلفاء راشدین اور عمر ابن عبدالعزیز کے بعد ان سے زیادہ عادل سلطان میری نظر سے نہیں گزرا. لیکن ہماری نئی نسل کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کا کہ خلفاء کے بعد اور عمر ابن عبدالعزیز کے بعد جسے اس جیسا عادل بادشاہ فرمایا ہماری نظر سے نہیں گزرا. اور یہ وقت ایک بہت بڑا مورخ اور جسے کہیں گے تاریخ دان شخص کے کا ارشاد ہے. فرمایا بزرگوں سے سیکھنے کی باتیں دو چیزیں ہیں ان حضرات سے سیکھنے کی، ایک ان کا تعلق معاملہ اور دوسرے ان کے اخلاق عالیہ، یہ بزرگوں سے سیکھنے کی چیز ہے۔ پھر فرمایا ہمارے علماء اسی زہد اور قناعت نے دین کو اصل شکل میں باقی رکھا، ہمارے علماء کے اسی زہد اور قناعت نے دین کو اصل شکل میں رکھا، علم کو کبھی پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا بلکہ یہ تو علم کی تحقیق، علم کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنانا یہ تو علم الہی کی تحقیق ہے، اور علم نبوی کی تحقیق ہے، بلکہ کسی زمانے کے اندر تو غیر مذہب والے بھی علم دنیا کو بھی پیسہ کمانے کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا نظریہ یہ تھا یہ تو انسانیت کی خدمت کے لیے، یہ تو انسانیت کی خدمت کے لیے ہے، اور وہ اس کو جسے کہیں کہ دنیا کے کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا کرتے تھے۔ فرمایا ہمارے علماء اسی زہد اور قناعت نے دین کو اصلی شکل میں باقی رکھا، اب یہ بات نہیں، علماء نے علم کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنایا ہے، عربی مدارس میں رہ کر کچھ عربی سیکھ لیتے ہیں اور پھر پیش نظر صرف ملازمت ہوتی ہے، پھر صرف ملازمت ہوتی ہے، اور بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ عربی مدرسے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور باہر کی ڈگریاں لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ ڈگریاں اس لیے لے رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد اچھا کاروبار مل جائے گا، اچھا کاروبار مل جائے گا، اچھی نوکری مل جائے گی، اچھی ملازمت مل جائے گی۔ تو دنیاوی تعلیم حاصل کرنا بالکل برا نہیں، لیکن کس مقصد کے لیے، لیکن کس مقصد کے لیے، اور اس کو اگر آپ ذریعہ بنائیں دین کے اشاعت کا اور دین کی حفاظت کا اور دین کی جسے کہیں کہ ترقی کا، پھر تو بہت اچھی چیز، پھر تو بہت اچھی چیز، لیکن اگر اس کے ساتھ ملا کر دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم ملا کر اس کا مقصد آپ دنیا کمانا بنائیں، یہ پھر بہت بری بات ہے۔ آج ایم اے مساجد کو وقف بورڈ کی طرف سے تنخواہ دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور یہ آواز ان والوں کی طرف سے اٹھ رہی ہے، ہم نے اسی وقت اس کی الحمدللہ مخالفت کی اور اس وقت کے وزیر اعظم کو ہم نے خط لکھا کہ آپ ایم اے مساجد کو وقف بورڈ کی طرف سے تنخواہ دینے کا فیصلہ نہ کریں، انہوں نے پارلیمنٹ میں اس کا حوالہ دیا کہ علی میاں نے یہ لکھا ہے کہ تنخواہ نہ دی جائے، اب تو مدارس کے اساتذہ سے بھی حکومت سے اس کا مطالبہ کرنے لگے ہیں، اس کا انجام کو یہ نہیں سوچتے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسے موقع پہ پھر آپ سے تائید میں تقریریں کروائی جائیں گی اور آپ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا اور آپ کو اپنے اپنے اغراض کے لیے آپ کو لایا جائے گا۔ جب تک یہ دینی مساجد دینی ادارے اور یہ مساجد آزاد ہیں تو الحمدللہ کسی درجے آزادی کے ساتھ دین کی خدمت اور دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ حکومتوں کے ماتحت ہو گئے تو ظاہر ان کی زبان بھی پابند ہو جائے گی اور ان کا جسے کہیں کہ جن کا کام بھی وہ ضابطوں میں اور جسے کہیں کہ پابندیوں کا شکار ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں اپنی آزادی کھو بیٹھے گی، اور جب آزادی کھو بیٹھے گی تو دین کی اصل شکل ہی ختم ہو جائے گی، دین کی اصل شکل ہی ختم ہو جائے گی۔ اب بھی آپ دیکھ لیں جو مساجد بس اوقات زیر انتظام ہوتی ہیں اہل اقتدار کے ہاں، وہاں ممبر پہ حق بات کہنا سچ بات کہنا بڑا مشکل ہے، وہاں حق بات کہنا اور سچ بات کہنا اور موقع کے مناسب پہ لوگوں کو پیغام دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ اچھا ہمارے ہاں یہ بھی بڑی بھول ہوتی ہے کہ جس سرکاری ادارے میں چلے جائیں گے تو وہاں تبدیلی لے کے آئیں گے، ارے بھائی سرکاری ادارے سرکار کا جسے کہیں گے ایک مولوی ممبر پر آزادی سے بات نہیں کر سکتا تو تم سرکاری ادارے میں جا کے کیا کام کرو گے؟ تم سرکاری ادارے میں کیا کام کرو؟ تو جس قدر جسے کہیں کہ قناعت کے ساتھ اور زہد کے ساتھ ان اہل علم میں خدمت کی ہے اور دین کو اصلی شکل میں باقی رکھا ہے، اس کی وجہ وہی ہے کہ انہوں نے علم کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا، انہوں نے دین کی خدمت کو اپنا مقصد بنایا اور دین کی اشاعت کو اپنی زندگی کا جینا اور جسے کہیں گے اپنے غرض بنایا, اور آج اس کی برکت سے دین زندہ ہے. مولانا نور حفیظ صاحب نے یاد دلایا کہ ان کے استاد شیخ خلیل عرب صاحب کے مارنے کا واقعہ سنایا. بسا اوقات چھوٹے چھوٹے واقعات آدمی کے مستقبل کا فیصلہ کر دیتے, بسا اوقات چھوٹے چھوٹے واقعات آدمی کے مستقبل کا فیصلہ کر دیتے. کہتے ہوئے تقدیر بیٹھا ہوتا ہے لکھنے کے لیے, اس کے لیے تقدیر کیا لکھوں, اور اگر یہ ایسا کرے گا تو اس کی تقدیر یوں لکھی جائے گی, اور اگر یہ ایسا کرے گا تو اس کی تقدیر یوں لکھی جائے گی, اور وہ چھوٹا سا واقعہ اس کے مستقبل کا فیصلہ کر دے گا. شیخ خلیل عرب کے سامنے زمانے کا واقعہ سنایا. فرما ایک دفعہ عرب صاحب داخل ہو رہے تھے, ہوا کے زور سے دروازہ بند ہوا, ہمارے استاد صاحب کمرے میں داخل ہو رہے تھے تو ہوا کے زور سے دروازہ بند ہوا. عرب صاحب سمجھے کہ ہم نے بند کیا, اس کو انہوں نے گستاخی سمجھا اور انہیں سخت غصہ آیا, اس طرح انہیں ہمیں بہت مارا, خبر ہمارے گھر تک پہنچی, خوب پٹائی ہوئی, اور پٹائی کی خبر ہم نے نہیں دی لیکن گھر تک پہنچ. والدہ صاحب نے ہم سے پوچھا, سنا ہے کہ عرب صاحب نے تم کو بے وجہ مارا ہے, اس وقت اللہ نے ہمیں توفیق دی, ہم نے اپنے استاد کا پورا دفاع کیا اور ان کو حق بجانب ٹھہرایا اور ان کا دفاع کیا اور ان کا ساتھ دیا, اور ہم کہتے ہیں اس وقت کاتب تقدیر قلم لیے کھڑا تھا کہ لکھے ان کو عربی آئے گی یا نہیں آئے گی. تو اگر آج ہم دفاع نہ کرتے اور اپنے استاد کی شکایت لکھ دیتے تو شاید کاتب تقدیر لکھ دیتا اس کو عربی نہیں آنی چاہیے, اور ہم نے اپنے استاد کا آج دفاع کیا تو ایسا لگا کہ کاتب تقدیر نے لکھ دیا اس کو عربی آنی چاہیے, اور پھر ایسی عربی آئی کہ عرب بھی پڑھ کر دھنگ رہ جاتے اور عرب بھی سن کے دھنگ رہ جاتے اور عرب بھی آپ کی کتابوں سے پھر استفادہ کر دیتے. پھر کھڑا تھا لکھے ان کو عربی آئے گی یا نہیں, ہم عرب صاحب کی شکایت کرتے تو لکھتا ان کو عربی نہیں آئے گی. پھر فرمایا, غور کرنے کی بات ہے, چھوٹے چھوٹے واقعات مستقبل کا فیصلہ کر دیتے ہیں. بہت سے باکمال لوگوں کے حالات میں آپ دیکھیں گے کوئی معمولی واقعہ پیش آیا جس کو عام لوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے, لیکن یہی بات تقدیر بدل دیتی. بڑے بڑے باکمال لوگوں میں آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ کوئی معمولی واقعہ پیش آیا جو عام لوگوں کی نظر میں زیادہ اہمیت نہیں ہوتی, لیکن وہی بات ان کی پوری زندگی اور ان کی تقدیر بدل دیتی. جہاں سے اس کے لیے قبولیت کے فیصلے ہوتے ہیں یا جہاں سے اس کے لیے نامقبولیت کے فیصلے ہوتے ہیں, جہاں اس کا انتخاب ہو جائے کہ اللہ کے دین کے لیے قبول ہو یا وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے کسی کام کے, اللہ ہم سب کو بھائی تقوی نصیب فرما اور پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما, پرہیزگار رہے ہمیشہ پرہیزگار. اس لیے پرہیزگاری کے بڑے ثمرات قرآن میں ذکر, بڑے ثمرات, انما یتقبل اللہ من المتقین. ہم تو قبولیت دیتے ہیں پرہیزگاروں کو, پرہیزگاروں کو قبولیت دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. ہم تو متقی شخص کو اور تقوی اختیار کرنے والوں کو فرقان بنا دیتے ہیں. قرآن کا نام بھی فرقان ہے, ہم اسے بھی فرقان بنا دیتے ہیں, حق سچ کا نشان بنا دیتے ہیں. حق کا مینار بنا دیتے ہیں. پرہیزگاری, کبھی کوئی گناہ جان کے نہ کریں, آج نہیں تو کل اس کا ریئیکشن زندگی میں آئے گا. اس کی نحوست زندگی میں آئے گی. کبھی جان بوجھ سے گناہ نہیں, ایک ہو گیا جلدی سے توبہ کر. لیکن جان بوجھ کے گناہ کرنا, اس کی سزا ضرور آئے گی. میاں آپ کی زندگی میں آئے, آپ کی اولاد کی زندگی میں آئے, 10 سال کے بعد آئے, 20 سال کے بعد آئے, 40 سال کے بعد آئے, 50 سال آئے گی. میں یا منسوخ, گناہ کرو گے سزا آئے گی. کبھی جان بوجھ کے گناہ نہ, یا کوئی بات یہ بڑی بحثی ہے, یہ بڑی ضرورت ہے. ایک ہی ہو جانا ہو جاتا ہے انسان, ٹھیک ہے. لیکن جب بھولے سے ہو جائے, ٹھیک ہے, تو آدمی جیسی یاد تو فوراً توبہ کر لے. پرہیزگاری کی زندگی گزارو. اگر اپنی زندگی قبولیت والی چاہتے ہو, مقبولیت والی چاہتے ہو, با نتیجہ بنانا چاہتے ہو, با ثمر بنانا چاہتے ہو, ہاں, اور نافع بنانا چاہتے ہو اپنی زندگی کو, تو پھر پرہیزگاری ضروری ہے. باقی ساری باتیں ثانوی درجے کی, محنت, ذہانت, حافظہ, یہ ثانوی درجے کی چیز. پہلی چیز ہے پرہیزگاری. کہ ہمیشہ پرہیزگار رہے, زبان کے لحاظ سے, آنکھ کے لحاظ سے, دل کے لحاظ سے, اعضاء اور جوارح کے لحاظ سے, کھانے پینے کے لحاظ سے, لقمہ حلال, پرہیزگار رہے. اللہ معاف فرمائے, اب اس کی فکر ختم ہو گئی, پرہیزگاری نہیں. ایسے ہی ہے, بڑی عبادتیں کر رہا ہے, بڑے دینا کام کر رہا ہے, ایسے جیسے پوری بالٹی پانی کی بھر دی, دودھ کی بھر دی, پھر اسے پیشاب اور قطرہ ڈال دیا, کیا ہوگا؟ اور آپ بالٹی نہ بھریں, آپ قطرہ قطرہ دودھ گرائیں, تو ایک نہ ایک دن تو یہ جگ بھر جائے گا, گلاس بھر جائے گا, یہ بالٹی بھر جائے گی. تو گناہ کی مثال اس گندے قطرے کی طرح, جو ساری نیکیوں کا مزہ خراب کر رہا تھا, ساری نیکیوں کا مزہ خراب کر رہا تھا. ہمارے غیبت اللہ معاف, بات ہی نہیں غیبت کرنا, کوئی بات ہی نہیں بدگمانی کرنا, کوئی بات ہی نہیں بد نظری کرنا, زبان کی غیبت بھی ہے اور دل کی غیبت کیا ہے, بدگمانی کرنا, یہ دل کی غیبت. اس لیے کہا کہ تقوی ملاک الحسنات, حسنات ملاک الحسنات, تمام نیکیوں کو قابو میں لانے والی جو چیز ہے نا, وہ تقوی ہے. اس سے نیکیاں قابو میں آئے. اللہ میں نصیب فرمائے, اللہ میں نصیب فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا الله, نستغفرك ونتوب اليك.